بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ اور یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے اور اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام بزم دوستان نشر ہوگا اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام ایرانی مشاہیر آپ سن سکیں گے۔ اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن ہوگا اور اس بلٹن کے بعد آپ ایک بار پھر سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے اور یادوں کے جھروکے پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ اور اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا اور اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا انداز جہاں۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی دیر میں گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے۔ بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ صدر ایران کی ٹیلی فونی گفتگو، اسلام آباد اور دہلی کے درمیان امن کی ہر کوشش کی حمایت اور ثالثی کے لیے آمادگی کا اعلان۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں حالات کشیدہ، میتھئی قبیلے کے ایک لیڈر کی گرفتاری کے بعد مختلف اضلاع میں پرتشدد مظاہرے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی گفتگو، عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پر سماجی عدم استحکام اور ملک کی تاریخ مس کرنے کا الزام۔ فلسطینی مجاہدین موومنٹ نے ایک بیان میں اپنے بانی اور سیکرٹری جنرل اسد ابو شریعہ ابو شیخ کی شہادت کی تصدیق کی۔ اور غزہ پر غاصب حسینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری، خان یونس کی خیمہ بستی پر بمباری، دو بچوں سمیت متعدی شہید۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن کی ہر کوشش کی حمایت کرتے ہوئے ثالثی کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ٹیلی فونی گفتگو میں صدر مملکت نے دورہ اسلام آباد کی دعوت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ کمیشنوں کو ضروری ہدایات دی جا چکی ہیں تاکہ مستقبل قریب میں ایران اور پاکستان کے تعلقات میں مزید فروغ آ سکے۔ صدر مملکت ڈاکٹر پزیشکیان نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کی اصلی پالیسی کی بنیاد پوری دنیا میں کشیدگی ختم یا کم کرانے پر رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کے مابین پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے ہر اقدام کا خیر مقدم اور سالس کا کردار ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر تہران کی آمادگی کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس گفتگو میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے صدر مملکت کو اسلام آباد کے دورے کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایران کی کوششوں اور ثالثی کے کردار کو اس سے قبل بھی سراہ چکے ہیں اور اس سلسلے میں تہران کی مزید کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے اور انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہیں۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ریاست منی پور کے میتھئی کمیونٹی کے تنظیم آرام بائی ٹینگول کے لیڈر کی گرفتاری کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ منی پور کی انتظامیہ نے کشیدگی کے پیش نظر حالات کو بدتر ہونے سے بچانے کے لیے ریاستی دارالحکومت امپھال سمیت مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ کی خدمات 5 دن کے لیے منقطع کر دی ہیں۔ حکومت نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اشتعال انگیزی اور افواہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سنیچر کی رات دیر گئے آرام بائی ٹینگول کے لیڈر ثنا جاوبا کو گرفتار کر لیے جانے کی خبر پھیلتے ہی مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ریاستی دارالحکومت امپھال میں رات بھر مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا، جس کے دوران لوگوں نے سڑکوں پر پرانے فرنیچر اور ٹائر جلائے اور بعض جگہوں پر توڑ پھوڑ کی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس پر سنگین الزام لگائے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیخ حسینہ نے، جو ہندوستان میں پناہ گزیں ہیں، چیف ایڈوائزر محمد یونس پر ملک کی معیشت تباہ، سماجی عدم استحکام اور ملک کی تاریخ مس کرنے کا الزام لگایا ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اپنے خلاف بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت میں بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد یونس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد چند ماہ کے اندر بنگلہ دیش کی معیشت تباہ کر دی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ چیف ایڈوائزر محمد یونس کے اقدامات کو سماجی عدم استحکام کا باعث قرار دیا اور کہا کہ وہ ملک کی تاریخ مس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت گزشتہ سال طلبہ کی ملک گیر تحریک کے نتیجے میں سقوط کر گئی تھی اور وہ ملک سے فرار اور ہندوستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئیں۔ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دیا کہ سینی جنگی طیاروں نے غزہ پٹی پر حملہ کر کے متعدد فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا۔ سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر خان یونس کے مواسی علاقے میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی ہے۔ ان جرائم میں اب تک 2 بچوں سمیت 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ سینی حکومت کی فوج نے غزہ پٹی کے بنیادی ڈھانچوں کا انہدام جاری رکھتے ہوئے شہر غزہ کے مشرقی علاقوں کے 10 رہائشی مکانات تباہ کر دیے ہیں۔ سینی حکومت نے جنوبی غزہ پٹی میں امریکی امداد تقسیم کے مرکز کے اطراف میں گولہ باری کی ہے۔ سینی حکومت کی توپوں نے شہر رفع اور جبالیہ کے علاقوں پر بھی بھاری گولہ باری کی ہے۔ سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ کے البریج کیمپ پر بھی بمباری کی ہے۔ سینی حکومت کے فوجیوں نے آج صبح مرکزی غرب اردن کے البیرا شہر کے شمال میں الجلزون کیمپ، جنوبی بیت لحم میں حضر ٹاؤن اور شمالی غرب اردن میں شہر نابلس اور بلاتا کیمپ پر حملے کیے ہیں۔ سینی فوجیوں نے ان حملوں میں متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی مجاہدین مومنٹ نے ایک بیان میں اپنے بانی اور سیکرٹری جنرل اسد ابو الشریعہ ابو شیخ کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شیخ اسد عطیہ ابو شریعہ ابو شیخ ایک اسلامی مفکر اور فلسطین میں جہاد و مزاحمت کے اہم مجاہد کمانڈر تھے، جو ہفتے کو غزہ شہر میں ہونے والی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس بمباری میں احمد عطیہ ابو شریعہ ابو فلسطین سیکرٹری جنرل کے بھائی اور مجاہدین تحریک کے مرکزی سیکرٹریٹ کے رکن اور تحریک کی غزہ شاخ کے سربراہ اور ابو شریعہ کے اہل خانہ کے درجنوں دیگر افراد شہید ہوئے۔ تحریک مجاہدین کے بیان میں آیا ہے کہ آج ہم ایک ایسے عظیم سپہ سالار کو الوداع کر رہے ہیں جس نے کئی برسوں تک مختلف مارکوں میں سینی دشمن کو کاری ضربیں لگائیں اور ہمیشہ دشمن کا تعاقب کیا اور 5 سے زیادہ مرتبہ قتل و غارت گری سے بال بال بچ گئے۔ تاہم ان تمام مسائل و مشکلات کے باوجود اس مجاہد نے جرأت و بہادری سے استقامت کے راستے کو جاری رکھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عظیم مجاہد نے آپریشن طوفان الاقصیٰ سے پہلے اپنے 5 بھائیوں کو فلسطین کے لیے وقف کر دیا تھا اور آپریشن طوفان الاقصیٰ کے بعد اس کے اہل خانہ کے 150 زائد افراد جن میں ان کی اہلیاں، بچے، بھائی، بہنیں، اس کے درجنوں عزیز و قریب شامل ہیں، شہید ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس عظیم مجاہد نے قرآنی اور جہادی مجاہدین کی ایک نسل کی پرورش کرتے ہوئے مختلف کاروائیوں میں اپنا کردار ادا کیا اور غزہ کی پٹی قدس، جنین، طول کرم، بیت لحم، الخلیل، بیر الصبا اور رملہ میں سینی حکومت کو کاری ضربیں لگائیں۔ اس بیان میں آیا ہے کہ اس عظیم اسلامی مفکر نے ہمیشہ ملت اسلامیہ کے عزلی دشمن سینی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ملت کے اتحاد اور قومی ہم آہنگی پر زور دیا اور اس راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مجاہدین تحریک نے اپنے بیان میں تاکید کی ہے کہ شہید اور دیگر فلسطینی شہدا کا خون جنگجوؤں کے کندھوں پر امانت ہے اور یہ بزدلانہ قتل عام فلسطینی عوام کے عزم و ارادے کو نہیں تو سکتے۔ انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا، جو 1 جون کو اٹلی کے ساحل سے غزہ کے لیے روانہ ہوا ہے، اپنے مشن کے تحت غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے اب اس علاقے سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فلوٹیلا انسانی دوستانہ تحریک کے مطابق یہ اقدام عمل میں لا رہا ہے، جبکہ حسینی حکومت کی مسلسل دھمکیوں کی بنا پر انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فلوٹیلا شدید خطرے سے بھی دوچار ہے۔ تاہم وہ مسلسل غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ مظلوم فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کر سکے، جو اس فلوٹیلا سے امیدیں بھی لگائے ہوئے ہیں۔ غزہ کے محاصرے کو شکست دینے سے متعلق قائم بین الاقوامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا 1 جون کو اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوا ہے اور اس کا نام میڈلین بھی فلسطینی جوان خاتون ملا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس بحری جہاز میں انسان دوستانہ امداد موجود ہے جو بے گناہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے لے جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے محاصرے کو شکست دینے سے متعلق قائم بین الاقوامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا کو غزہ پہنچنے کی اجازت دی جانی چاہیے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ انسانی حقوق کی جرمن کارکن یاسمین اکار نے کہا ہے کہ غزہ کے محاصرے کو شکست دینے سے متعلق قائم بین الاقوامی کمیٹی کے اعلان کے مطابق میڈلین غزہ فلوٹیلا غزہ سے ابھی تقریباً 250 میل دور ہے اور یہ بحری جہاز پیر تک غزہ کے سواحل تک پہنچ سکتا ہے۔ یاسمین اکار نے کہا کہ دوسرے اسلحہ بھیجتے ہیں مگر ہم انسان دوستانہ امداد لے کر جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے میڈلین غزہ فلوٹیلا کے خلاف کسی بھی ممکنہ جارحانہ کارروائی کو بین الاقوامی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ چنانچہ مقبوضہ فلسطین کی سینی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس جہاز کو غزہ پہنچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر اس کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے غزہ میں لوگوں کو بھوک مری سے بچانے کے لیے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے ایک بیان میں غزہ کی المناک صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ انسان دوستانہ امداد کو محفوظ طریقے سے غزہ پہنچانے کے لیے اس علاقے میں جنگ کا سلسلہ بند کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے اعلان کیا ہے کہ گزرگاہوں کو بند رکھنے سے بھوکمری بڑھنے کے ساتھ ساتھ مظلوم فلسطینی عام شہریوں میں مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں 70,000 سے زائد بچوں کو صحیح غذا تک نصیب نہیں ہے، جبکہ امدادی کاروائیاں انجام دینے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے اور خوراک و غذائی اشیاء اگر نہیں پہنچائی گئی تو بحران و بدامنی اور المیہ کا سلسلہ یوں ہی بنا رہے گا۔ اس لیے انسان دوستانہ امداد غزہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عام شہریوں کو بھوک سے نجات دلائی جا سکے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے امریکہ کی جانب سے امداد کی تقسیم کے طریقے پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ صہیونی حکومت فلسطینی معاشرے کو تباہ کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے بھی انسان دوستانہ امداد فوری طور پر غزہ پہنچائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی خصوصی رپورٹر البانیز نے غزہ کے انسان دوستانہ امدادی کے ادارے پر جو امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت نے قائم کیا ہے تنقید کرتے ہوئے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ادارے کی جانب سے امداد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ فلسطینی عام شہریوں کی توہین کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے فلسطینی عام شہریوں کو بھوکا رکھے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور سے اس طریقے سے چھوٹے بچوں تک کو غذا سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں مسلح دہشت گردوں کو عام شہریوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عام شہریوں کو بھوکا رکھے جانے کے ساتھ ساتھ انہیں مرعوب بھی کیا جا سکے۔ انسانی حقوق کے یورپی مرکز نے تاکید کیا کہ اسرائیل نے امداد کی تقسیم کے چھوٹے مراکز قائم کیے ہیں اور وہ بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ کولمبیا میں صدارتی امیدوار میگوئل اوریبے پر ریلی کے دوران قاتلہ حملہ کیا گیا۔ رپورٹروں میں مسٹر میگوئل اوریبے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صدارتی امیدوار میگوئل اوریبے پر قاتلانہ حملے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ لاس اینجلس میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ دوسرے دن بھی جاری رہنے کی خبر ہے۔ امریکی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق لاس اینجلس میں تارکین وطن کے خلاف امیگریشن حکام کے چھاپوں اور کریک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے وسیع تر ہو گئے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے بعد مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے لاس اینجلس کے گورنر اور میئر پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا الزام لگایا ہے۔ مظاہروں کو کچلنے کے لیے نیشنل گارڈز کے 2000 اہلکار بھیج دیے ہیں۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اس اقدام سے لاس اینجلس میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ گرد و پیش میں عالمی خبریں سن رہے تھے اور پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حسین تقوی۔ حسین تقوی صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم علی صاحب، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
تو حسین تقوی صاحب، ایران نے آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی کی حالیہ رپورٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس رپورٹ کو جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی یعنی آئی اے ای اے کے قوانین کے منافق قرار دیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی ہاں، یہ وقتاً فوقتاً آئی اے ای اے کے جو حکام ہیں، خاص طور پر رافائل گروسی، وہ ایران کے تعلق سے وہی زبان بولنے لگتے ہیں کہ جو امریکہ اور بعض قوتیں جو ہیں وہ ایران کے خلاف بولتی ہیں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران بارہا اس حوالے سے اپنے ٹھوس اور پائیدار موقف کو دہراتا رہا ہے اور کبھی بھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو عالمی قوانین اور ضوابط کے خلاف ہو، بلکہ ایران کا ایٹمی پروگرام پورا کا پورا جو ہے وہ عالمی قوانین اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق ہے۔ ایران نے ویانا میں قائم بین الاقوامی تنظیموں کے لیے اپنے مستقل نمائندے دفتر کے ذریعے ایک سرکاری نوٹ میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رفائیل گروسی کی حالیہ رپورٹ پر سخت احتجاج کیا ہے جو ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ غیر منصفانہ، یک طرفہ اور سیاسی اغراض و مقاصد پر مبنی ہے اور IAEA کے غیر جانبدار رہنے کے دعوے کے برخلاف ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ IAEA کے یہ دعوے کہ وہ غیر جانبدار ادارہ ہے اور تمام اس کے جتنے بھی پروٹوکول اور جتنی بھی اس کی کنونشنز ہیں، جتنے بھی معاہدات ہیں، وہ یکساں نظر سے جو ہے وہ نافذ کیے جا رہے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ رپورٹ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کو NPT معاہدے اور ایران کے عنوان سے 31 مئی 2025 کو پیش کی گئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ رپورٹ کا انداز، مواد اور دائرہ کار سبھی جو ہے وہ قابل اعتراض ہے، اور اس پر اسلامی جمہوریہ ایران نے شدید اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے اپنے نوٹ میں واضح کیا ہے کہ اس کے جوہری پروگرام کے عسکری مقاصد کی طرف جانے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور یہ کہ ایران کا پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے۔ رپورٹ میں خود بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ایران ایجنسی کے ساتھ تمام جتنے بھی پروٹوکول اور معاہدات ہیں اس میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہے، اور IAEA ایران کے ایٹمی فیول سائیکل اور سرگرمیوں کی سخت جانچ جو ہے کر رہا ہے۔ ایران نے مزید کہا کہ گروسی کی رپورٹ مغربی دباؤ کا نتیجہ ہے اور اسرائیل کی فراہم کردہ جعلی دستاویز پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں تکنیکی تعاون کے بجائے مزید پابندیوں اور کشیدگی بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ ایجنسی کی پیشہ ورانہ، غیر جانبدار اور معتبر بنیادوں کے برخلاف ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ رپورٹ میں بعض غیر متعلقہ معاملات کو شامل کرنا IAEA کے اصولوں کے منافی ہے، مثلاً 60% یورینیم کی افزودگی NPT معاہدے کے تحت ممنوع نہیں ہے، اور یہ سرگرمیاں مکمل طور پر IAEA کی نگرانی میں انجام پا رہی ہیں، اور IAEA کے معائنہ کار اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی توانائی کے سربراہ نے گزشتہ دنوں اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ جتنی دنیا میں IAEA کی نگرانی مختلف ملکوں میں انجام پاتی ہے، وہ فقط و فقط وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ نگرانی کی جاتی، یعنی دنیا کی تمام جتنی بھی نگرانی جانچ جو ہے IAEA کی، ایک طرف جتنے بھی جو ہے ایٹمی پلانٹس پر اس کی نگرانی ہو رہی ہے دیگر ملکوں میں، اور ایران پہ جو معائنہ کاری کی جو شرح ہے وہ اس کے برابر ہے۔ آخر میں ایران نے ایک بار پھر ہر قسم کے جو تباہ کن ہتھیاروں بشمول ایٹمی ہتھیاروں کی مخالفت اور NPT معاہدے کی شق 4 کے تحت پرامن جوہری توانائی کے استعمال کے اپنے حق پر جو ہے وہ زور دیا ہے، اور ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو بین الاقوامی کنونشنز ہیں، جو معاہدے ہیں CSA کے تحت، اپنی ذمہ داریوں پر عمل جاری رکھے گا اور ملک کی ضروریات کے مطابق اپنے جوہری پروگرام کو پرامن مقاصد کے لیے ترقی دیتا رہے گا۔ یہ ایران نے اپنے اس بیان میں کہا ہے۔ ایران کے پاس ہاشم علی صاحب ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، گروسی کا اعتراف، اور اس حوالے سے پہلی مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ جو IAEA کے سربراہ ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کی سمت جو ہے وہ نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود ایران پر ایٹمی پرامن ایٹمی تعلق سے دباؤ کو بڑھانا یہ یقیناً ایک جو ہے وہ سازش ہے، اور یہ اس سازش کا حصہ ہے کہ جو بعض طاقتیں ایران پر اپنے دباؤ کو بڑھانے کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ استعمال کرتی رہتی ہیں، اور یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ ایک سیاسی دباؤ کے تحت جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایران پر ایک سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے جو ہے اس قسم کے حربے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جو 6 جون کو شائع ہوا اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود نہیں ہے، یہ کھلی بات، تاہم انہوں نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے حوالے سے بعض سیاسی دعوے دہرائے اور کہا کہ ایران کے پاس ایسا مواد موجود ہے جو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ایک الزام جسے ایرانی حکام کئی بار جو ہے مسترد کر چکے ہیں، اور یہ واضح طور پر ایران کے صدر ہوں، وزیر خارجہ ہوں، وزارت خارجہ کے ترجمان ہوں، کابینہ کے ترجمان ہوں، ایران کے کوئی بھی حکام ہو، اگر ان سے کسی بھی سطح پر سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس چیز کا برملا اعلان کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ، اس کے بنانے استعمال کو جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتا، اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا واضح فتویٰ اس حوالے سے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بار بار ایران کو ایک سیاسی دباؤ میں مبتلا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ کی طرح اپنے ٹھوس اور پائیدار موقف پر قائم ہے، اور وہ یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے پرامن ایٹمی مقاصد جو ہے اس کے حصول کے لیے جو کوششیں اس نے کی ہیں وہ مقامی سطح کی ہیں، اس میں انہوں نے اپنی سائنسدانوں نے جو ہے یہاں کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور یہ ایران کی ریڈ لائن ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے حالیہ اپنے خطابات میں بھی اس نقطے کی طرف واضح اشارہ کیا ہے کہ یورینیم کی افزودگی جو ہے جو قانونی طور پر ایران کو جو حق بین الاقوامی ضوابط و قواعد و قوانین کے تحت دیا گیا ہے، ایران اپنے اس حق سے کسی قیمت پر بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ گروسی نے اسرائیل کی طرف سے دی جانے والی دھمکیوں کا بھی ذکر کیا اور واضح کیا کہ ایران کی جوہری صلاحیتوں کو صرف ایک فوجی حملے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے کہا کہ ایران کی حساس جوہری تنصیبات جو ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ جو اصل میں ایران نے کوئی چیز حساس رکھی نہیں ہے، بلکہ جو عالمی ایجنسی ہے اس کے معائنہ کاروں کی دسترسی تمام جگہوں پر جو ہے وہ ہے، اور بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران وقتاً فوقتاً رپورٹس بھی جو ہے وہ شائع کرتا رہتا ہے جس میں معائنہ کاروں کے اوقات کار بھی جو ہے باقاعدہ جو ہے ثبت کیے جاتے ہیں، اور ان کو ایران باقاعدہ شائع کرتا ہے کہ کس وقت کس موقع پر کتنے گھنٹے ایران کے جو ایٹمی پلانٹس ہیں ان پر جو ہے وہ IAEA کے معائنہ کاروں نے جو ہے وہ اپنی جانچ کے عمل کو جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ بہرحال کلی طور پر ہم اس بات کو جو ہے وہ اپنے سامعین کی خدمت میں بیان کریں، اور جو چیز قابل ذکر ہے یہ ہے کہ ایٹمی توانائی ایجنسی پر سیاسی دباؤ اور مغرب کے اثر و رسوخ کے الزامات صرف ایران کی جانب سے ہی نہیں بلکہ روس جیسے بڑے جوہری طاقت رکھنے والے ملک کی جانب سے بھی سامنے آئے ہیں، اور روسی سرکاری جوہری جو ایجنسی ہے کمپنی ہے روس ایٹم کے سربراہ نے بھی جو ہے وہ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل گروسی جو ہے ان کے حوالے سے اس بات کو دہرایا ہے کہ وہ جانبداری بہت سے امور کے اندر جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو ایک اتنے بڑے عالمی ادارے کے سربراہ کو اس بات کو جو ہے وہ محسوس کرنا چاہیے, اور اب دنیا کے نقشے پر یا آج کل کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو چھپ کر یا ڈھانپ کر یا مخفی رکھ کر جو ہے وہ اس پر جو ہے پردہ ڈال دیا جائے, نہیں, بلکہ ایران نے واضح صاف و شفاف طور پر جس بات کا اعلان کیا ہے اور ایران اس بات پر قائم ہے, اور ایران اپنی جو اس کے جوہری پرام جوہری پروگرام کے حوالے سے اس کے اعلام شدہ جو موقف ہیں اس پر قائم ہے, اور ایران کی ریڈ لائن بھی واضح اور روشن ہے.
جی, بہت شکریہ جناب حسین تقوی صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, گرد و پیش پروگرام کے بعد اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, تھاما ہے جب خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے, عشق نبی ملا ہے
اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے, اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی ہاں, urdu.sahar.tv.ir. اور سمجھ لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں.
بزمِ دوستاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستا کے ساتھ آج بھی حاضر خدمت ہے
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری. ہمارا محبت اور پرخلوص سلام قبول کیجئے. جی ہاں سامعین, ان خوبصورت ایام میں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس گوشے میں بیٹھے ہمارے پروگرام آپ سن رہے ہیں, انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے.
جی ہاں بالکل, بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے. اور پاکستان میں باسی اور ایران میں تباسی, عید سب کو بہت بہت مبارک ہو.
مبارک ہو. جی ہاں
جی ہاں. اور ہم یہاں پر پروگرام کے آغاز میں تمام دوستوں کو, تمام سامعین کو اور ان تمام مہربانوں کو کہ جنہوں نے ان ایام کے اندر ہمیں یاد رکھا اور عید قربان کی مناسبت سے, عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہمیں پیغامات اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مختصر پیغامات جو ہے وہ ارسال کیے. اور ہم یہاں یاد کریں گے جناب حاجی لیاقت علی ایوان صاحب کو, الایوان لسنرز کلب شیخوپورہ کے آپ صدر ہیں اور سینئر لسنر ہیں. انہوں نے بھی نہایت خلوص بھرا پیغام ہمارے لیے عید کے موقع پر ارسال کیا اور ریڈیو کے تمام اسٹاف کو، ایران کے عوام کو، حکام کو، سب کو انہوں نے عید مبارکباد کہی ہے، اور ہم بھی اس موقع پر پروگرام کے آغاز میں ان کو بھی عید مبارکباد کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے ہمیں یاد رکھیں گے۔ اسی طریقے سے جناب لیاقت جتوئی صاحب ہیں، جناب امجد تالپور صاحب ہیں، سہیل قریشی صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب ہیں، تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے، نام تو بہت سارے ہیں اگر لینے بیٹھوں تو ایک لسٹ ہے پوری، لیکن جو ہے میں صرف ان دوستوں کا کہ جن کے پیغامات ڈیلی بنیاد پر جو ہے وہ، ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ میں نے ان کے نام لیے ہیں کہ جن کے پیغامات تھوڑے سے بڑے بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ مسلسل ان دنوں میں یہ پیغامات موصول ہوئے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، کہ آغا مصطفیٰ صاحب کا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ہمیں پیغامات بھیجے، جو یاد آ رہے ہیں میں جو ہے لیتا جا رہا ہوں نام، اگر کسی کا نام اوپر نیچے ہو جائے تو معاف فرمائیں گے۔ بہرحال آپ تمام سامعین کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک۔
عید مبارک، عید مبارک، سب لوگوں کو ہمارا عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، سب لوگوں کو ہمارا عید مبارک۔
جی ہاں سامعین، جیسا کہ ہم نے پہلے پروگرام میں بھی ہمارے حسین بھائی نے کہا تھا کہ ہم دو پروگرام عید اسپیشل آپ کی خدمت پر پیش کریں گے، تو دوسرا پروگرام بزم دوستاں عید اسپیشل لے کے آپ کے گھروں میں آئے ہیں۔
جی ہاں بالکل، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بالکل اس کو اسپیشل بنانے جا رہی ہیں۔
اسپیشل خیر اس طرح سے میں کہوں گی کہ کچھ چھوٹے سے شعر لے کر آئی ہوں، اگر آپ کی اجازت، جیسے میری شعر و شاعری اچھی نہیں ہے لیکن کوشش رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح سے پڑھ ہی دوں۔
نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے تو عید الفطر پر بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایک دو مصرعے کہے تھے جو ہے وہ مجھے یاد ہے، ابھی ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن جو ہے وہ بہرحال یہ دن ہوتے ہیں خوشیوں کے، اور ساتھ ہی ساتھ بہن ناہید انوری اگر اشعار لے کر آئی ہیں تو ہم بھی سننے کے لیے تیار ہیں۔
چلیں جی، اجازت ہے؟
جی ہاں بالکل بالکل،
اجازت لے کر شروع کرتی ہوں۔
بالکل بالکل بالکل، آپ کو اجازت ہے، آپ صاحب اختیار ہیں،
سلامت رہیں۔ کہتا ہے، ریٹ تیرے سن کے میں حیران ہو گیا۔
اللہ اکبر،
ریٹ تیرے سن کے میں حیران ہو گیا، قصائی کی فیس پوچھی تو پریشان ہو گیا۔
ماشاءاللہ،
آگے چل کر کہتا ہے کہ تیری قربانی تو عید کو ہوگی بکرے میاں، میں تو مگر عید سے پہلے قربان ہو گیا۔
ویسے یہ یہ جو ہے خوب آپ نے منظر کشی کی ہے، واقعا بہت سے مقامات پر جو ہے
بالکل صحیح شعر ہے یہ، مخصوصا بیچارے ہمارے بھائی جو ہیں سب مرد حضرات کے لیے۔ آگے چل کر کہا ہے کہ
جی،
آئی ہے بقرا عید بڑی دھوم دھام سے،
ماشاءاللہ،
آئی ہے بقرا عید بڑی دھوم دھام سے، منسوب ہو گئی ہے جو بکرے کے نام سے،
واہ 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 واہ،
بچے بھی خوش ہیں اور ہیں بیگم بھی مطمئن، صاحب کے ہوش اڑ گئے بکرے کے نام سے۔
عجب عجب عجب، بہرحال آپ تو بالکل جو اس وقت جو ہے وہ جو کچھ ہوا ہے یا ہوتا رہا ہے ان ایام میں منڈیوں میں خاص طور پر بکری کی، اس کی بالکل منظر کشی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔
آگے چل کر لکھا ہے کہ دان دیکھے کھال دیکھی بال بھی دیکھے، کہتا ہے دان دیکھے کھال دیکھی بال بھی دیکھے رنگ بھی دیکھا بالکل اپنے جیسا ایک بکرا،
واہ،
گھر پر دوست کے جو چھوڑ آئے اس بکرے کو، اپنے گھر جو دیکھا وہاں نہ پایا اپنا ایک بکرا۔ یہ تھے کچھ اشعار جو میں نے پہلے بھی کہا میرے پڑھنے کا زیادہ انداز اتنا کوئی خاص نہیں ہے, لیکن جہاں تک کوشش ہو پائی میں نے ان اشعار کو آپ کے لیے پڑھا.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور پاکستان ہو یا ہندوستان ہو بقرہ عید پر خاص طور پر بکرا اور جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں وہ موضوع گفتگو رہتے ہیں
سب جگہوں پر, بچوں میں تو پہلے رہتے تھے, بڑوں میں
بھی جو ہے وہ ہو گئے ہیں, اور جو مزاحیہ اشعار لکھنے والے لوگ ہیں وہ بہت لطف اندوز کرتے ہیں سامعین کو ناظرین کو اپنے اشعار سے, اور یہ دن خوشیوں بھرا دن اور اشعار کے ساتھ جو ہے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا, اور یقینی طور پر یہ دن مبارک دن قرار پائے گا, اور یہ دن قربانی کا درست ہے کہ بکرے گائے اونٹ کے ساتھ جو ہے وہ منسوب ہے کہ ان کی قربانی کی جاتی ہے, لیکن یہ سب وسیلہ ہیں اور اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے کہ جو کہ قربانی کے وقت کی جاتی ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام سے معنوی استفادہ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ خوشیوں بھری اس عید کے اندر جو ہے جو پسا ہوا ضعیف طبقہ ہے اس کو یاد رکھیں, اور اللہ تعالی ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے, اور جو حاجی ہیں خاص طور پر ان کی حج کو بھی خداوند متعال قبول و مقبول فرمائے, اور حج کے جو فیوزات ہیں جو برکات ہیں وہ جو ہے سب تک جو ہے وہ پہنچیں, اور حاجی جب گھر واپس لوٹے تو یقینی طور پر مانویت کا ایسا خزانہ ہو کہ ہر کوئی دیکھ کر یہ کہے کہ خانہ خدا کی زیارت کر کے آئے
لوٹے ہیں.
جی ہاں, بہت شکریہ سامعین کہ آپ پروگرام بزم دوستاں سن رہے ہیں. پروگرام بزم دوستاں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے آپ سامعین سماعت فرما رہے ہیں.
بزم دوستان عید اسپیشل پروگرام لے کر آپ کے گھروں میں ہم حاضر ہوئے ہیں. تو حسین بھائی, اب ہمارے سامعین نے کچھ خطوط اور کچھ آڈیو پیغامات اسی مناسبت سے بھیجوائے ہیں, تو یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں یہ آڈیو پیغام جو ہمیں ارسال کیا ہے. انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کراچی کے صدر ہیں جناب محمد ارشد قریشی صاحب نے, تو آئیے مل کر سنتے ہیں.
السلام علیکم, میں محمد ارشد قریشی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں. میں اپنی جانب سے, اپنی تنظیم کی جانب سے تمام عالم اسلام, تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عید الاضحیٰ کی دلی قلبی اور روحانی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ مبارک دن ہم سب کے لیے خیر و برکت, تقوی اور فلاح کا ذریعہ بنائے. عید کا دن ہوتا ہے خوشی کا, مسکراہٹ کا, اپنوں سے ملنے کا اور اللہ کے انعامات پر شکر بجا لانے کا. لیکن عید الاضحیٰ صرف ظاہری خوشیوں تک محدود نہیں, بلکہ یہ ایک روحانی پیغام بھی لے کر آتی ہے. یہ عظیم سبق دیتی ہے اور ہمیں ہماری زندگی کے اصل مقصد کی طرف متوجہ کرتی ہے. عید الاضحیٰ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم آزمائش پر ہے جہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. یہ کوئی معمولی واقعہ یا کوئی معمولی حکم نہیں تھا, یہ بہت بڑا حکم تھا. یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں ایک باپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر سوال کیے اللہ کے حکم کو قبول کیا, اور حضرت اسماعیل نے بھی کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے منوان بجا لائیں, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلائی تو اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچانا تھا اور ان کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا. یوں اللہ کی اس عظیم قربانی کو قیامت تک کے لیے سنت بنا دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون, بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یہ آیت ہمیں قربانی کی اصل روح سمجھا رہی ہے۔ یہ عمل صرف جانوروں کے ذبح کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے لیے اپنی خواہشات، مفادات اور جذبات کی قربانی کا نام ہے۔ آج ہم سب اپنے گھروں میں قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں، انہیں گھماتے ہیں، نمود و نمائش کہیں کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی خوشیاں، گوشت کی تقسیم، رشتہ داروں سے ملاقاتیں سب ہوتی ہیں، لیکن ایک لمحے کو رک کر ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی قربانی دی جو اللہ کے لیے ہو؟ قربانی صرف جانور کاٹنے تک محدود نہیں، اصل قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو ذبح کریں، ہم اپنی خود غرضی کا گلا کاٹیں، ہم اپنی خواہشات کا اللہ کے حکم پہ ان کو قربان کریں، ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے آسانیوں کو پیدا کریں، ترجیح دیں، ہم حق بات کے لیے اپنا وقت، مال اور سکون قربان کریں۔ اگر ہم جانور ذبح کرتے ہیں مگر ہمارے دل میں تکبر، حسد، نفرت، کینہ دوسروں کے لیے زندہ ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہماری قربانی حقیقت میں قبول ہو رہی ہے؟ عید الاضحیٰ ہمیں سماجی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ جب ہم گوشت بانٹتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو سال بھر گوشت کا ذائقہ تک نہیں چکھتے، جن کے بچے نئے کپڑوں کی تمنا لے کر سو جاتے ہیں، جو درد کی ٹھوکریں در در کی کھا کر نہ صرف ایک عزت بھری نظر کے محتاج ہوتے، بلکہ اگر ہم اپنی قربانی میں سے انہیں حصہ نہیں دیتے تو ہم سنت ابراہیم کے معاشرتی پہلو سے محروم رہتے ہیں۔ آئیے تو ہم مل کر عہد کرتے ہیں اس عید پر قربانی کے گوشت کے ساتھ ساتھ کچھ وقت، محبت، عزت اور دعائیں، خلوص، یہ بھی ہم غریبوں میں بانٹیں گے۔ عید الاضحیٰ کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ ہم خلوص اور اتحاد کو فروغ دیں۔ ہم مختلف طبقوں، فرقوں اور قوموں میں بٹے ہوئے ہیں مگر اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، فرق ہے تو صرف تقوی کا۔ ہم چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کریں، غریب اور امیر کی خلیج کو مٹائیں، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے پورے عالم اسلام ایک جگہ پر آ کر اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو جائے، تمام ریاستیں، تمام طاقتیں اور عوام، یہی ہماری قربانی کا اصل درس۔ عید الاضحیٰ کی بے شمار دعاؤں، محبت اور خوشیوں کے ساتھ ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، سکون اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں قربانی کی روح کو سمجھنے، جینے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔
جی جناب محمد ارشد قریشی صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اتنا پیارا، خوبصورت آڈیو پیغام ارسال کیا، اور ہمیشہ کی طرح مختلف مناسبتوں پر آپ کے جاندار اور نہایت ہی خلوص بھرے آڈیو پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ نے آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، آپ کی آواز ہم نے سنی، اس کے اندر ایک خاص مٹھاس، چاشنی، اور اسی طریقے سے مختلف عنوانات پر آپ کی توجہ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ یقینی طور پر دھڑکتا ہے ان تمام اسلامی اقدار کے لیے کہ جو کہ معاشرے میں عام ہونی چاہیے، اور یہ عید بھی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے جس کا تذکرہ آپ نے اپنے اس آڈیو پیغام میں دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ آپ کی آواز جو ہے وہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ ہم تک موصول ہوتی رہے، اور ہم آپ کے آڈیو پیغامات کو نشر کرتے رہیں۔ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان پوری دنیا میں سامعین دوستوں کو جوڑے ہوئے ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی آپ نے اس حق کو لسنرز کے ادا کیا اور نہایت ہی محبتوں بھرا پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش کہ اتنا پیارا، خوبصورت آڈیو پیغام آپ نے بھیجا۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی خط و کتابت اور آڈیو پیغامات کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمیں آپ کے آڈیو پیغام کا، خطوط کا انتظار رہتا ہے۔ پروگرام بزم دوستاں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔
یہاں پر پیارے سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جناب محمد ارشد صاحب کا. یہاں پر یہ قطر سائی